أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بفقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. أما بعد، واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، صاحبان علم و ادب، آپ کی خدمت معظم میں ایک اپنا سے طالب علم کی حیثیت یہ ہوئی حیات اسلام اور صلح معصوم کے عنوان پر اپنا سبق اس یقین کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ بارگاہ امام مشتبہ میں اگر یہ جملے شرف قبولیت پا گئے تو شہیدان کربلا کی عزاداری کی قبولیت کا سامان فراہم ہو جائے گا. یقیناً تلاش تاریخ میں وہ دھندکے الفاظ میں ڈھونڈتے ہوئے حقیقتوں کو بڑا مشکل عنوان کے حیات اسلام اور قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ولو اتبع الحق اهواءهم، سورہ مبارکہ المؤمنون کی آیت نمبر 71، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، تو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان ان میں جو بھی رہتے ہیں سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس کا مطلب دو طرح کے مسائل ہیں، ایک وہ جو پیروی کرنے والے ہیں، ایک وہ جن کی پیروی کی جاتی ہے. اگر کبھی جن کی پیروی کی جاتی ہے ان سے مطالبہ کیا جائے ان افراد کی طرف سے، ان افراد کی طرف سے کہ جن کو پیروی کرنا ہوتی ہے کہ تم ہماری اتباع کر لو۔ چلیں اس کو یوں آسان کر لیتے ہیں، رضویہ امام بارگاہ اور مسجد شاہ کربلا میں اگر امام جماعت سے نمازی کہیں کہ آج ہم سب نماز پڑھاتے ہیں، امام صاحب آج آپ نماز پڑھ لیجئے، ویسے تو یہ اصطلاح جو ہے ہمارے یہاں کی نہیں، امام صاحب تلوار پڑھے محمد و آل محمد پر، یہ پیش امام صاحب بھی اصطلاح ہماری نہیں ہے، پیش نماز صحیح لفظ ہے، پیش امام کوئی لفظ نہیں ہوتا، پیش بھی آ گئے امام بھی آ گئے، نہیں، پیش نماز کا امام جماعت۔ تو امام جماعت سے بات کر رہے ہو، پیش نماز سے بات کر رہے ہو، اگر ایک پیش نماز پیچھے کھڑے ہوئے ہزاروں افراد کو نماز پڑھاتا ہے، کبھی اگر ہزاروں افراد مل کر چاہیں کہ پیش نماز کو نماز پڑھا دیں تو حشر کیا ہوگا؟ کبھی تصور کیجئے گا۔ چلیں ویسے تو قیادت کے مسائل میں بیان نہیں کرتا چونکہ میرا تعلق قیادت کے مسائل سے نہیں ہے، خالی ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس کا نظم برقرار کیوں ہے کہ ایک پڑھنے والا ہے اور سب سننے والے، اس کا نظم خراب کب ہو جائے گا جبکہ سننے والا کوئی ایک آدھ ہو اور سب اپنی اپنی جگہ بولنا شروع کر دیں کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے، تو پورا نظم مجلس کا خراب ہو جائے گا، مجلس برباد ہو جائے گی اگر سب پہ سب بولنا شروع کر دیں، یہی ہوگا نا۔ اس لیے کہ سب کی خواہشات مختلف ہیں، قرآن کہتا ہے اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو یاد رکھے دنیا کے، اگر زمین و آسمان کو بچانا ہے، اگر زمین و آسمان میں رہنے والوں کو بچانا ہے تو خواہشات انسانی کو حق کی پیروی کرنا ہوگا۔ بس جب جب خواہش انسانی حق کی پیروی کرے گا تب تک دنیا سلامت رہے گی، اور جب چاہے کہ خواہشات انسانی کی پیروی حق کر لے۔ چلے میں اس کو اور آسان کر لیتا ہوں، کتنا اچھا لگتا ہے وہ جملہ، میں نے شاید اس سے پہلے کہیں بیان کیا ہو، آپ کے اذہان میں ہوگا، میں نام لے کے بیان کرتا ہوں، ہمارے مدرسہ دارالحکمہ جو قائم تھا پی ای سی ایس سوسائٹی میں، اور جس کے آرگنائزر تھے شہید بشیر علی بھائی، بہت نیک انسان تھے، بہت اچھے مومن تھے اور بڑے ایکٹیو مومن تھے۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہتا ہے، مدرسہ سنبھالتے تھے حالانکہ عالم نہیں تھے، خدمت کرتے تھے مدرسے کی، اپنا شو روم کا ایک سلسلہ کاروبار بھی تھا۔ وہ کہتے تھے یہ عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پروردگار صبح صبح اٹھاتا ہے صرف دو رکعت نماز کے لیے، جبکہ کوئی کام نہیں انسان کو، اور جیسے ہی 12:30 بجتے، اور پاکستان میں تو کاروبار شروع ہی 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، تو ابھی ابھی کاروبار شروع ہوا ہے، مشکل سے کوئی ایک آدھ کسٹمر پہنچا ہوگا، ابھی ڈیلنگ شروع ہوئی ہوگی، ابھی بات چیت ہو رہی ہوگی، اچانک مؤذن کہتا ہے پھر اللہ اکبر، اور اب بالکل کاروبار کے وقت میں خدا روک کر 8 رکعت نماز پڑھواتا ہے۔ تو کاروباری مزاج تھا نا، تو اس مزاج کی نمائندگی جملے کر رہے تھے کہ اگر کتنا اچھا ہو جائے کہ یہ 8 رکعت نماز صبح چلی جائے اور صبح کی 2 رکعت نماز یہ ظہر کے وقت میں، ظہرین کے وقت میں آ جائے، کہ صبح فارغ ہوتے کوئی کام نہیں ہوتا تو نمازیں پڑھ لیں گے، وہ 8 پڑھوائے، وہ 4 پڑھوائے، وہ 10 پڑھوائے، اور دوپہر میں کام بہت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پڑھوانا ہی ہے تو 2 رکعت کافی ہے۔ اب صرف ایک مثال یہ ہو گئی और कितनी बातें बहुत सारी ऐसी हैं कि इंसान, हर इंसान चाहता है अच्छा होता अगर ये ना होता, दीन में ये नहीं होता, शरीयत में ये नहीं होता। सब बातें कबूल हैं। सरकार ख़त्म ये मरतबा अहमद मुशतबा मोहम्मद यार की खिदमत में लोग आए थे कि हम आपके साथ बैत कर लेते हैं मगर कुछ छूट दे दें, कि बहुतों को पूछते रहें आपकी बात नहीं मान लें, ना ये नाराज ना वो नाराज। बहुत से लोग मिलेंगे कि शरीयत के सारे काम पसंद है, ये काम छोड़ दें बस। तो अगर हक उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ले, हम जितने बैठे हुए हम सबको अगर अलग अलग एक टास्क दिया जाए कि आपने और आपने और आपने और आपने एक इस्लाम का चेहरा बनाना है, पेंटिंग कीजिए इस्लाम बनाइए, तो जिसको जो आसानी समझ में आती होगी वो वैसा इस्लाम बना देगा। ठीक, जिसको जैसी शक्ल पसंद होगी इस्लाम वैसा बना देगा। कोई बनाएगा दाढ़ी वाला, कोई बनाएगा बड़े बालों वाला, कोई बनाएगा दाढ़ी के बगैर, कोई बनाएगा बालों के बगैर। तो अगर सबकी ख्वाहिशात की पैरवी की जाए तो इस्लाम का हशर ना हो तो फिर क्या हो। इसलिए कुरान कहता है अगर हक उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ले तो फसाद इतना बढ़ेगा कि जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान टूट जाएगा और जो इनके दरमियान रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे। दलील के तौर पर एक और आयत, सूरह मुबारक अंबिया आयत नंबर 22, लो कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के सिवा कोई और भी माबूद होता तो जमीन और आसमान दोनों बर्बाद हो जाते। ख्वाहिशात की पैरवी अगर हक कर ले तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कायनात में दो खुदाओं को मान लिया जाए। पूरे कुरान में दो आयतें ऐसी हैं जो बता रही हैं कि जमीन और आसमान बर्बाद कब होंगे, निज़ाम कायनात खराब कब होगा, या जब होगा जब कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद हो, वो कहे निकालो सूरज मशरिक से, वो कहे निकालता हूँ मगरिब से, वो कहे बारिश दिन में होगी, वो कहे रात में होगी, फसाद हो जाएगा। वरना घर में दो बीवियां रखकर अंदाजा कर ले सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बर्बाद बर्बाद होना कहते किसे। तो खैर ये आयत का तर्जुमा और आज थोड़ी सी तफसील में बात चली गई। हयात इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, लेकिन कौन सा इस्लाम जिंदाबाद और कौन सा इस्लाम पाइंदाबाद। सरकार सैयद शहदा ने मदीने मुनवरा से निकलते हुए उस वक्त जबकि मरवान ने दिन के वक्त में आपसे कहा था कि मैं आपको मशवरा देता हूं, इमाम रुक गए, बोलो क्या कहते हो, आप यजीद की बैत कर लें। फरमाया फ़ाइज़ा बोले यतिल उम्मत तो बे राय मसले यजीद वो अलल इस्लाम असलाम, और अगर उम्मत यजीद जैसे हुक्मरान की बायत में मुब्तला हो चुकी तो इस इस्लाम पर हुसैन का सलाम हो। इस्लाम सिसकियां ले रहा है उस वक्त जबकि अल्लाह के रसूल की आंखें बंद होते के साथ तब्दीलियों का आगाज हुआ, और सबसे पहली जसारत अलमिया जुमरात। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बहुत रोते थे उस दिन को याद करते हुए कि काश वो दिन ना आया होता जब इतने बेहतरीन पैगंबर, रहीम खलीक पैगंबर ने अपने घर में शोर मचाने वालों से कहा था कोमो अन्नी मेरे पास से उठ जाओ। क्यों कहा था, इसलिए कि वो कलम दावत मांग रहे थे और दो गिरोह हो गए मुसलमानों के, एक कहता था दे दो, एक कहता था कि बुखार है और बुखार जब हो जाए तो फिर जहन कुछ भी कह सकता है। मैं बड़े अदब के साथ अल्फाज को अदा कर रहा हूं, बड़े अदब के साथ अल्फाज को कह रहा हूं, कुछ भी कह सकता है, लिहाजा हमें कुरान काफी है।
اس وقت ہی منصوبہ بندی شروع ہو گئی. پیغمبر لکھتے حدیث, حدیث کے مقابلے پر قرآن. حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کتاب کافی ہے. تو حدیث سے جان چھڑانے کے لیے, رسول کی سنت سے الگ ہو جانے کے لیے قرآن کا دامن تھاما گیا. اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات کے بارے میں. امام کی مشکلات کا, امام کے مسائل کا, ان تمام تر امام کے حالات کو پہچاننے کے لیے ذرا سا کوفے کا مسئلہ حل کر لیں پہلے, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کوفہ وہ شہر ہے, اس کو سن 17 ہجری میں مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جب عراق فتح ہوا, اسلام عراق تک پہنچا, تو شہر کوفہ بصرہ کے بعد بنا ہے, بصرہ اس سے پہلے بنا ہے, اس کے بعد کوفہ بنا ہے. لشکر اسلام نے اس سرزمین کو پسند کیا اور کوفے کا انتخاب کیا گیا. اب میں پورا نقشہ بیان کروں کہ 40 ہاتھ گلیوں کی پیمائش رکھی گئی, بڑے علاقوں میں 60 ہاتھ کی پیمائش تھی, چھوٹی گلیوں میں 25 ہاتھ کی پیمائش تھی, اور سب سے پہلے درمیانے علاقے میں جہاں شہر بنانا مقصود تھا, مسجد کا عنوان رکھا گیا, شہر کوفہ آباد کیا جا رہا ہے. کوئی وہ آبادی وہاں پر نہیں ہے. سب سے پہلے لشکر اسلام پہنچا اور کوفہ آباد ہونا شروع ہوا. کوفے کو کوئی حیثیت نہیں ملی, مگر حیثیت کب ملی؟ جبکہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بیعت کب ہوئی؟ خلافت کے نام سے اور حکومت کے نام سے آپ کی بیعت 18 ذی الحج سن 36 ہجرت کو ہوئی ہے. خلیفہ ثالث کی شہادت جو کہی جاتی ہے ان کے یہاں, اور اس کے بعد خلیفہ چہارم کی بیعت ذی الحج کی 18 تاریخ. اب یہ الگ بات ہے کہ جس جس تاریخ میں ہم خوشی مناتے ہیں, خدا معلوم یہ کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس میں غم لے آتے ہیں. بس اب اگر آپ کے مقدر میں یہی لکھا ہو کہ ہم خوشی منائیں آپ غم منائیں, تو دنیا میں بھی یہی ہوگا, آخر میں بھی سلوات پڑے گا. خیر, اب تو یکم محرم کے تیار ہو گئے تھے اچھے خاصے, ٹھیک ہے منائیے, اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں تو ایک ہی بات کافی ہے, ہم جس کا غم مناتے ہیں ہم اس کی پیدائش بھی مناتے ہیں. ہم سے اس کا غم منوانا جس کی پیدائش بھی معتبر ہو, ٹھیک. تو یکم محرم کی بات نہیں, 18 ذی الحج کی بات کر رہا ہوں. ذی الحج کی 18 تاریخ روزے بیعت مولا متقیان, مدینہ منورہ ہے اور اصحاب آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں, پر فرق اتنا ہے کہ مولا متقیان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں, اور امام مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کہاں ہوئی؟ کوفے کے اندر. مدینہ خلافت مزاج شہر بن چکا ہے, کوفہ خلافت مزاج شہر نہیں ہے. تھوڑے سے دونوں کے حالات, اچھا میں 2-3 جملے اور کہہ دوں کہ مولا نے بیعت سب سے لی ہے مدینہ منورہ میں, سب بیعت کر رہے ہیں. پھر امام نے شہر مدینہ میں سکونت اختیار کی, کتنے مہینے؟ ذی الحج سے لے کر اور رجب تک. ذی الحج, پھر محرم, پھر سفر, ہاں پھر ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب. رجب کی 12 تاریخ کو مولا متقیان کوفے پہنچے. نیکسٹ ایئر یعنی 37 سن ہجرت کا رجب کا مہینہ جب آیا تو مولا نے اپنے کیپٹل کو شفٹ کیا, مدینے سے نکال کر کوفے لے گئے. مگر کیوں؟ اس کے 2 جوابات ہیں. پہلا جواب معاشی اعتبار سے, کہ مدینے کی جو ذریعہ آمدنی ہے حکومت کے لیے وہ بہت ناقص ہے, اور کوفے اور عراق کی جو آمدنی ہے بہت زیادہ ہے. یہ تاریخ کے جملے ہیں, اس کو معصوم مت لائیے گا, یہ تو معصوم ہی بتائیں گے کہ کیوں لے گئے تھے. اور اگر کوئی یہ کہے کوفے والے اور مدینے والے, تو اگر مدینے والے با وفا تھے تو مولا پر واجب تھا کہ بے وفا کوفے والوں کو چھوڑ کر آپ یہیں پر رہتے. مدینہ اور کوفے کے مزاج میں اتنا فرق ہے کہ مدینہ وہ شہر جہاں شہزادی کا دروازہ جلایا گیا, اور کوفہ وہ شہر جہاں مولا متقیان کے دروازے پہ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے, ساتھ لے کر آئے تھے مولا کو زخمی ہونے کے بعد. جب امام نے فرمایا کہ سب چلے جائیں تو سب چلے گئے روتے ہوئے گئے, اور ایک ایسا بھی تھا اس سے چلا نہیں جا رہا تھا, اسبق بن نباتا, تو امام سے کہتا تھا مولا جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے, مجھ سے چلا نہیں جاتا, مجھے ایک مرتبہ میرے مولا کا دیدار کروا دو. کوفہ اور مدینہ, تو مدینے کے اصحاب اپنے مقام پر, مگر مولا نے چند مہینوں بعد, تقریباً 7 مہینے کچھ دن کے بعد چھوڑ دیا اپنے مدینہ منورہ. چھوڑا کیوں؟ اس لیے کہ مورخ لکھتا ہے کہ خراج وصولی اور حکومت چلانے کے لیے وہاں پر آمدنی کم تھی. مورخ کا جملہ ہے. چھوڑا اس لیے, جو اہم جملہ ہے, کہ سرزمین عراق میدان جنگوں کے لحاظ سے اتنا مشہور ہو گیا تھا, اور اس میں اہم ترین بات کہ شام سے اٹھنے والی تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مولا متقیان نے مدینہ کو خیر مآب کہا اور کوفے کو اپنا بنایا دارالحکومت. اور یہاں پر ایک جملہ, آپ نے کوفے کی زمین خرید فرمائی, خاص طور سے پشت کوفہ, تو کسی نے اعتراض کیا مولا سے, مولا کیوں خریدتے ہیں اسے؟ فرمایا اس لیے خریدتا ہوں کہ میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ یا علی ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پشت کوفہ اور یہ کوفے کا سامنے والا حصہ دونوں آپس میں مل جائیں گے, اور اس سرزمین سے 70,000 افراد کو خدا بغیر حساب کے داخل جنت کرے گا. تو میں نے چاہا کہ جس سرزمین سے 70,000 افراد بغیر حساب کے داخل جنت ہوں وہ ملکیت علی ابن ابی طالب کی. ٹھیک, تو امام نے مدینہ چھوڑ دیا, کوفے میں آ گئے. اب کوفے کے بارے میں کچھ اور حقائق. کوفے میں 4 طرح کے لوگ آباد ہیں. جب امام کوفے آئے, اس کا مطلب اب دنیا بھر سے جتنے بھی رابطہ کرنے والے افراد تھے وہ سب کے سب متوجہ وہ کوفے کی طرف. اسلامی گورنمنٹ, کیپیٹل کوفہ, تو یہاں سے لوگ آتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں. کوفہ مختلف الخیال, مختلف المزاج لوگوں کی آماجگاہ بننے لگا. بہت غور کیجئے گا, اگر یہ باتیں تھوڑی سی واضح ہو گئیں تو پھر ان سوالوں کا جواب مل جائے گا جو بہت سارے اذہان میں رہتے ہیں کہ کوفہ کیوں کوفہ تھا. کوفے میں امام کے آنے کے بعد 4 قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں. پہلا گروہ, اس کا نام ہے اموی گروہ. دوسرا گروہ جس کا نام ہے خارجی گروہ, جو مولا متقیان کے زمانے سے ہی الگ ہوا ہے. تیسرا گروہ جس کا نام ہے شکاکین, شک کرنے والا گروہ. چوتھا گروہ جس کا نام ہے الحمراء, اس کا ترجمہ کروں گا آخر میں, چونکہ ذرا سا یہ مشکل صلوات پڑھے محمد والے محمد. مولا کے کتنے سال گزرے کوفے کے اندر؟ 37 ہجری میں آپ کوفے پہنچے ہیں, رجب کی 12 تاریخ ہے. 37 سے 38, 38 سے 39, 39 سے 40, 3 سال. ٹھیک, 3 سال امام نے یا کچھ 3 سال سے زیادہ کہہ لیجئے، کل مدت 4 سال کی ہے امام کی خلافت کی، تو 4 سال امام نے کل گزارے، اس میں 7 مہینے مدینے میں، باقی کوفے کے اندر. تو کوفے کی آبادی کیوں بڑھ رہی ہے؟ کہ مولا کو دیکھ کر لوگ چلے آتے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں، ترکی سے آ رہے ہیں، اور پھر جو فتوحات جنگ کے نتیجے میں بعض علاقوں سے کنیزیں لائی گئی تھیں، اور ان کنیزوں کے وہاں پر رشتے قائم ہوئے کوفے کے افراد سے، ان سے جو اولاد سامنے آئی ہے، یہ غلام زادے ہیں، یہ خاص طور سے وہ افراد ہیں کہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح سے ہیں، اور ان کو الحمرہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے. مگر پہلے اموی گروہ کون سا ہے؟ کہ جو کوفے میں رہتے ہوئے شام کی حکومت کو مضبوط کر رہا ہے، کوفے میں رہتے ہوئے شام کی حکومت کو مضبوط کر رہا ہے. ان میں بہت سارے نام ہیں، خالی ایک نام لے کر آپ کے اذہان کو وہاں تک قریب کر دوں. عمرو بن حریث جو آپ نام سنتے ہیں میسم تمار کے واقعے میں، یہ اس کے خاص افراد میں شامل ہے، اور عمر ابن سعد، اور اس جیسے اور لوگ، خاص طور سے طلحہ کے 2 بیٹے اسحاق و اسماعیل، یہ سب کے سب شامل ہیں. شبس ابن ربعی اور اشس بن قیس جو ہیں تو خارجی، مگر یہاں بھی اپنا نام لکھوائے ہوئے. اور ان اموی ٹولے نے امام مصطفیٰ علیہ السلام کے دور میں جیسے ہی بیعت کا عنوان مکمل ہوا، ویسے ہی حاکم شام کو خط لکھا کہ ہم حسن مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو جب کہے گا. بڑے وعدے وعید ہوئے، لاکھوں کی رشوت ٹرانسفر ہوئی ان افراد کی طرف، اور یہ خبر امام مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچی ہے. امام نے اس کے ماں سے اپنے ابا کے نیچے زرہ پہننا شروع کی ہے. یہ کوفہ ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کوفے سے آخر مولا حسین کو خط لے کے بلایا گیا تھا، یہی کوفہ ہے. اس میں کون کون لوگ موجود ہیں؟ اموی لوگ موجود ہیں، اور چھوٹے افراد نہیں ہیں، یہ قبائل کے سردار ہیں، یہ بڑے خاندان والے ہیں. یہاں تک کہ اس زمانے میں امام مصطفیٰ علیہ السلام پہ تیر مارا گیا کوفے کے اندر، چونکہ وہاں سے آفر تھی کہ تم قتل کر دو. تو شادی اپنی بیٹیوں میں سے معاویہ کہتا ہے تم سے کرا دوں گا. 1.5 لاکھ درہم و دینار دینے کا وعدہ، عراق کی حکومت میں حصہ دینے کا وعدہ، تم خالی حسن مصطفیٰ کو شہید کر دو. ابھی سولو کی بات نہیں ہو رہی، ابھی جنگ کی بات نہیں ہو رہی، ابھی صرف میں ماحول بیان کر رہا ہوں کوفے کا کہ جو لوگ موجود تھے. تو امام نے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ابا کے نیچے زرہ پہننا شروع کی. پھر یاد دلا دوں کہ کوئی بھی سامے، کوئی مومن امام مصطفیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو محسوس کرے، اتنی بڑی حیثیت ہے، اتنی بڑی حیثیت ہے کہ جو حسین کا بھی سردار ہو اسے حسن کہتے ہیں. اے حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے صاحبان ایمان، جو حسین کا بھی سردار ہے وہ امام مصطفیٰ علیہ السلام. آپ نے زرہ پہننا شروع کی، آپ پر تیر مارا گیا، نقصان نہیں ہوا، صرف تاریخ کو بتانا تھا کہ حالات کیسے ہیں. اس کے بعد دوسرا گروہ، یہ وہی گروہ ہے جو جنگ نہروان کا باعث بنا ہے. اس کو خارجی کہتے ہیں. تحکیم کے مسئلے پر جو مولائے متقیان سے الگ ہوئے، وہ بڑے نماز پڑھنے والے، بڑے روزہ رکھنے والے. آج آپ اگر ڈاکٹر طاہر القادری کتاب پڑھ لیجئے تو انہوں نے آج کے طالبان کو خوارج کے نام سے یاد کیا ہے، کہ ایسے ہیں خارجی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ایسے تھے خارجی کہ اگر کوئی 15 منٹ ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو ان کا ہو جاتا تھا. ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، خدا کی باتیں ایسی کرتے تھے، ایسی کرتے تھے، بالکل جیسے مثال کافی ہے کہ جب شیطان بہکاتا ہے تو شیطان کے لباس میں نہیں بہکاتا بلکہ وہ وعظ کرنے والوں کے لباس میں آتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی پہچان جائے اور کوئی نہ پہچان سکے, آتا مگر ویسے ہی ہے. ٹھیک, تو پہلا گروہ کوفے میں چار طرح کے لوگ, پہلا گروہ وہ ہے جس کا نام ہے اموی گروہ, جس کا بالکل خفیہ طور پر رابطہ ہے حکومت شام سے, معاویہ سے. دوسرا گروہ وہ ہے جس کا نام ہے خارجی گروہ, یہ جنگ نہروان کے بھاگے ہوئے بچے ہوئے افراد ہیں. خیر میں آج کی بات نہیں کر رہا کہ ان کو آج ابازی کہتے ہیں, اور سرزمین عمان پر ان کی اکثریت ہے, یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, یہ تقریباً ملتے جلتے سے ہیں مومنین سے, البتہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مولائے متقیان سے سب جدا ہو گئے تھے. ٹھیک, تو یہ خارجی گروہ, اس میں سب سے بڑا نام اشعث بن قیس کا, شبس ابن ربی کا, اور ایک بہت بڑا نام ہے جو ہے شمر ابن ذی الجوشن. عمر ابن سعد اس گروہ کا ہے, اسے اموی گروہ کہتے ہیں, اور شمر ابن ذی الجوشن اس گروہ کا ہے, اسے خارجی کہتے ہیں. یہ دونوں مخالفت امام مصطفیٰ میں کتنا آگے بڑھے ہوئے کہ ایک دوسرے کو, حالانکہ خارجی لوگ آئے تھے بیعت کرنے کے لیے, سنیں جملہ, ماہ مبارک رمضان کی 21 تاریخ تھی اور ہجرت کا 40واں برس تھا, مولائے متقیان شہید ہو چکے تھے اور آپ کو دفن کیا جا چکا تھا, اور پھر مسجد جامع کوفہ میں مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے اور پوری مسجد نمازیوں سے چھلک رہی تھی. امام کے خطبے کے الفاظ کچھ شاید آج بیان کروں, کچھ کل بیان کر سکوں تو بیان کروں گا. آپ نے خطبے کے دو حصے قرار دیے, ایک حصہ وہ جو اپنے بابا کے عظمت کے لحاظ سے تھا کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا وہ شخص, یعنی میرے بابا, کہ جن کا مقام کہ لم یسبقہ الاولون ولا یلحقہ الاخرون, کہ نہ منزلت میں اولین ان تک پہنچ سکے نہ کوئی آخرین میں ان سے مل سکے گا. یہ وہی تھے کہ جن کو رسول خدا ہمیشہ جہاد کے لیے روانہ کرتے تھے اور وہ اپنے نفس کو بھی پیغمبر پر قربان کر دیا کرتے تھے. میرا بابا کون تھا جو شہید ہو گیا؟ وہ تھا کہ جب بھی کبھی جہاد پر گیا تو ہمیشہ کامیاب ہو کر لوٹا, کہ جس کے ساتھ ساتھ دائیں طرف جبرائیل لڑتے تھے بائیں طرف میکائیل لڑتے تھے. یہ مولا مصطفیٰ علیہ السلام کا پہلا خطبہ ہے جو آپ نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد بیعت کی محفل سجنے سے پہلے دیا, اور پھر آپ نے اپنا تعارف, ہم کون ہیں, ہمارا مقام کیا ہے, اپنا تعارف کرایا ہے اہل بیت کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول دو گراں قدر چھوڑ گئے ان میں سے ایک ہم اہل بیت ہیں, اپنا تعارف. اس کے بعد عبیداللہ ابن عباس سب سے پہلے آگے بڑھے تھے, اور سب سے پہلے عبیداللہ ابن عباس نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ہاتھ میں بیعت کی, اور اس کے بعد پورا مجمع بیعت کی ایسی محفل جمی ہوئی ہے کہ جملہ جو لکھا ہے مورخین نے کہ وہ ممبر جو مولائے متقیان کی شہادت کے غم میں آنسو بہا رہا تھا, جب حجت خدا کو ممبر سے بیعت لیتے ہوئے دیکھا تو مسکرا اٹھا, اس لیے کہ حق اس کی جگہ پہ آ رہا تھا. اگر مولائے متقیان رخصت ہو چکے تھے تو خدا نے ایک احسان امت پر اور کیا کہ ان کے بعد علی جیسا شجاعت میں, ایک جملہ کافی ہے, شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں عقیدت مند کہ شیر کا بچہ شیر ہی تو ہوتا ہے. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کے بیٹے, بالکل علی ابن ابی طالب کی طرح بہادر بھی تھے, صاحب کلام بھی تھے, خطبے کا ایسا فن تھا امام کے الفاظ مبارک میں کہ مجمع کوفے کا مجمع. تو بیعت سب نے کی, البتہ خوارج نے عجیب انداز سے بیعت کرنا چاہی تھی. تو یہ پورے تاریخی مسائل ہیں, وہ بڑے خشک ہیں اور اسی خشکی کے ساتھ مکمل ہوں گے. آپ سنتے رہے, میں سناتا رہوں, نیند ہے سو جائیے گا, مشکل نہیں ہے. اجازت تھے سلوان پڑے محمد خوارج نے امام کے پاس پہنچ کر بیعت کی ہے, اموی ٹولے نے بیعت نہیں کی ہے, مگر خوارج جو تھے جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے آ کر بیعت کی. اور بیعت کرنے سے پہلے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, مگر اس شرط پر کہ آپ کو معاویہ سے جنگ کرنا ہوگی. امام نے ارشاد فرمایا میں شرط کے ساتھ بیعت قبول نہیں کرتا, اگر میری بیعت کرنا ہے تو بیعت کرو جیسے سب نے کی ہے. سب نے کیا بیعت کی ہے؟ کہ میری صلح ہو اور میری جنگ, ان دونوں پر میری بیعت کرو. کہ میں صلح کروں تو قبول کرنا ہوگا, میں اگر جنگ کروں تو قبول کرنا ہوگا. امام نے بڑے اطمینان سے خوارج کو ٹھکرا دیا کہ تمہاری بیعت قبول نہیں, مجھے جاؤ, میری بیعت کرنا ہے تو پھر صلح پر بھی کرو اور جنگ پر بھی کرو, خبردار مجھ سے شرط مت لگانا کہ حاکم شام سے جنگ کرنا ہوگی. یعنی مطلب کیا ہے کہ خوارج کے ذہنوں میں حاکم شام کے خلاف غم و غصہ بھی ہے اور منافقت کی ایسی پالیسی ہے کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہیں. اب اس کے بعد یہ چلے گئے سیدھے مولا حسین کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے, مسجد میں بیعت ہو رہی ہے مولا مشتبہ کی. یہ پہنچ کے نکل کے مولا حسین کے پاس, آپ ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ حاکم شام سے جنگ کرنا ہوگا. امام نے فرمایا حاشا للہ, حسن مشتبہ علیہ السلام کی بیعت کو چھوڑ کر میرے پاس چلے آئے ہو, تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا جو تم چاہتے ہو. جب حسین علیہ السلام سے یہ مایوس ہو گئے تو بادل ناخواستہ پھر چلے آئے مسجد میں اور پھر خوارج کے ٹولے نے امام کی بیعت کر لی. جیسے امام کروانا چاہتے تھے ویسے ہی بیعت کر لی. عرب کا مزاج ہے اور آج بھی ہے, جب کوئی حکمران نیا آتا ہے خاص طور سے سعودی عرب کے اندر تو اس کی بیعت کی جاتی, بیعت کر. تیسرا گروہ شکاکین, بڑے شک کرنے والے. یہ گروہ تو ہمیشہ ہر جگہ رہا ہے, شک کرنے والے. اور یہ گروہ ہے کون سا, اس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ زیر اثر ہے خوارج کے, نہ خارجیوں میں شامل ہوتا ہے اور نہ ایمان لے کر آتا ہے, نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے, بلکہ بیچ میں ٹھوکریں کھا رہا ہے. یہ بھی کوفے میں ایک بہت بڑا گروہ ہے. چوتھا گروہ جو سب سے بڑا ہے, اس کی تعداد لکھی مورخین نے 20,000 افراد, اس کا نام ہے الحمرا. چوتھا گروہ, ان کی پہچان بالکل جیسے شہر کراچی میں ہو گیا, مثال میں دینا مجبوری ہے کہ شہر میں مختلف النوع مختلف العقائد مختلف الاعمال لوگ آتے گئے جمع ہوتے گئے ہوتے گئے, یہاں رزق کی تلاش میں لوگ آئے. اب چھوٹی سی مثال پھر دیتا ہوں, جیسے سوراب گوٹ گوٹ تھا نا, اب کیا ہو گیا, اب کیا ہو گیا کراچی, ایسے ہی کوفے کے باہر علاقہ تھا جہاں پر طائفہ عبد القیس کے لوگ آباد تھے, اور وہ بھی جو شخص ہے وہ خود وہاں پر رہا نہیں ہے, وہ عبد القیس تو عرب کا شخص ہے. یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو فارسی اور مختلف علاقوں سے کنیزیں وہاں پر لائی گئیں, ان سے اولادیں پیدا ہوئیں اور اتنی کثرت ہو گئی. یہ وہ آزاد کیے ہوئے بھیڑ بکریوں کے انداز کے لوگ تھے, ان کا ایک خاص جملہ ہے کہ یہ کرائے کے قاتل تھے. زیاد بن عبیہ کے لشکر کا بڑا حصہ یہ لوگ ہیں, 20,000 لوگ ہیں, 20,000. تو بھیا کرائے کے قاتل ہر دور میں ہوا کرتے ہیں, اگر یہاں پر ہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ پیسے لے کر ہر برا کام کر دیا کرتے تھے. تو اب امام کے سامنے چار قسم کے لوگ کوفے کے اندر رہتے ہیں. تب مجھے بتائیں کہ جو امام بیعت لے رہے تھے اور تمام لوگ بیعت کر رہے تھے اور اسی بیعت کی خبر وہاں جا رہی تھی, امام نے بیعت لینے کے بعد جو اہم کام انجام دیے ان میں پہلا کام یہ تھا کہ امام نے بغیر کسی قید کے سب سے بیعت لی, بغیر کسی شرط کے. نمبر دو امام کا دوسرا قدم, امام نے سارے سپاہیوں کی تنخواہ بڑھا دی. بات پڑے محمد والے تنخواہ بڑھائی کتنی ہے, مئۃ درہم, 100 درہم بڑھا دیے. جیسے ہی امام نے سنبھالا اقتدار کو فوجیوں کی تنخواہیں 100 درہم بڑھا دی گئیں. اب 100 کا مطلب یہ کہ 400 کے 500 ہو گئے, 900 کے 1000 ہو گئے, یا 100 کا مطلب یہ کہ نارمل سب کی 100 بڑھ گئی, پھر کوئی اچھا کام کیا تو 100 الگ سے مل گئے. اور تیسرا کام امام نے یہ کیا کہ جاسوس جو معاویہ کے چھوڑے ہوئے تھے, جو ان میں ایک کوفے میں آیا تھا اور ایک بصرے میں آیا تھا, دونوں کو نکال کر تلوار سے قتل کروا دیا. جو آئے اس لیے تھے کہ یہاں سے خبریں وہاں تک پہنچائیں. یہ تو بات تھی, یہ پورا ماحول سامنے آپ کے آ گیا ہوگا کہ کوفے میں امام کی بیعت کے انداز کیا تھے, تاریخ کیا تھی جب بیعت ہوئی, ماہ رمضان کی 21 تاریخ تھی, ہجرت کا 40 برس تھا اور امام کی بیعت, امام کی حکومت خلافت راشدہ آگے بڑھی اور 5 خلیفہ راشد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام 7 مہینے 25 روز تک حکومت سنبھالے رہے. اور اس کے بعد پھر وہ مسائل صلح. اور کل پہلی شرط بیان کی تھی جو امام نے اپنے ہاتھ سے فرمائی ہے, تحریر صلح امام مصطفیٰ کہلاتی ہے. اس نے تو خالی پرچہ بھیج دیا, سفید کاغذ, نیچے اپنے سائن کر دی کہ جو لکھ دیں گے سب مان لوں گا. وہ فضائل امام مصطفیٰ کو جانتا ہے, اپنے بیٹے یزید سے کہہ چکا ہے کہ یزید حق تو ہی نہیں کہے, الفاظ معاویہ کے, حق تو ہی نہیں کہے. کہ اسی مقام کے حقدار یہ لوگ ہیں. وہ کہہ چکا ہے کہ جیسے آپ کہیں گے مولا حسن ویسے ہی ہوگا, آپ سے مجھے بغیر کام نہیں ہوگا, تمام باتیں آپ کی ہوں گی. یہ کب کی بات ہے؟ جب وہ چاہتا تھا سلو ہو جائے, اور اس نے بڑی ہوشیاری اور مکاری کے ساتھ چاہا تھا کہ بغیر جنگ لڑے ہوئے پورے اسلامی مملکت کا اکیلا خلیفہ راشد ہو جائے. کل کی بات جوڑا اس کی بات کو, امام علیہ السلام کی جوابی تدبیر نے اس طرح سے اس کو مجبور کیا کہ آج اس کو بادشاہ لوگ کہتے ہیں, حاکم شام کہتے ہیں, کوئی خلیفہ راشدین میں معاویہ کو یاد نہیں کرتا. اور یہ محنت ہے امام مصطفیٰ علیہ السلام کی. اور دوسری شرط آج تلاوت کی حد تک پھر ذرا سا ایک امام کے موجودات کے اور فضائل کے عنوان سے چند باتیں کروں اور مجلس تمام کر دوں. شرط نمبر ایک, شرائط سلو, اگر میں اور آپ آج پڑھ رہے ہیں, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ معاویہ شرائط پر عمل نہیں کر سکتا تھا, تو کیا معصوم امام نہیں جانتے ہوں گے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جانتے بوجھتے یہ کام کیا تھا؟ جی ہاں, آپ نے جانتے بوجھتے یہ کام کیا تھا, اور آپ کے اس کام کا نتیجہ آپ کے بالکل عین مطابق آیا تھا. یعنی میں الفاظ اگر یوں اپنے کہوں کہ جیسا جال امام مصطفیٰ نے بچھایا تھا معاویہ کے لیے, وہ اس میں خود بخود اندر آتا چلا گیا. اس کے چہرے پر پڑا ہوا اسلام کا اتنا دبیز نقاب ہے کہ یزید اور معاویہ فرق کا دونوں کے اندر. یزید نے ظواہر اسلام کو پامال کیا, اس لیے کربلا ہو گئی, ورنہ معاویہ نے ظواہر اسلام کو پامال نہیں کیا. وہ ظواہر اسلام کا ایسا خیال رکھتا تھا کہ لوگ اس کے سامنے اسے پکا مسلمان سمجھتے تھے, سوائے ان افراد کے جو جانتے تھے کہ یہ کیا ہے. اور امام اسے عوام کے سامنے لانا چاہتے تھے. اور کل کی بات سے اپنی بات کو مربوط کرتے ہوئے, کہ جب اس نے خطبہ دیا ہے, خطاب کیا ہے معاویہ نے کوفے کے اندر, تو اس نے کوفے والوں سے, عراق والوں سے کھل کے کہہ دیا کہ جناب اس ساری جنگ صرف حکومت کے لیے تھی. میری جنگ, وہ کہتا ہے, صرف حکومت کے لیے تھی, نہ نماز کے لیے, نہ روزے کے لیے, نہ حج کے لیے, نہ زکات کے لیے. پھر جب اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانا چاہا, امیر المومن کہلوانا چاہا, تو امام نے روک دیا. فرمایا یہ سمجھتا ہے معاویہ, اگر گمان کر رہا ہے کہ میں نے صلح کر کے اس کو خلیفہ مان لیا ہے اور اپنے آپ کو خلیفہ نہیں سمجھ رہا ہوں, تو غلط خیال ہے. خلافت حقیقت میں امامت کے نام سے آل محمد کے لیے ہے. یہ امام کا جواب اسی موقع پر. اگر اب اس کے بعد کوئی گنجائش ہوتی حاکم شام کے پاس, توڑ کر کہتا نا کہ آپ تو مجھے دے چکے ہیں, امام نے صلح نامے کی شرائط میں خلافت نہیں دی ہے, حکومت دی ہے. شرط نمبر ایک کے الفاظ تسلیم الامر, شرط نمبر دو کے الفاظ ان یکون الامر للحسن من بعده, کہ اس کے بعد حکومت حسن مصطفیٰ کے لیے ہوگی, من بعد ہی معاویہ کے بعد. فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدِيثٌ فَلِأَخِهِ الْحُسَيْنِ, اور اگر کوئی حادثہ حسن مصطفیٰ کے ساتھ پیش آ جائے تو یہ حکومت حسین کے لیے ہوگی. ٹھیک, مکتب خلفاء کے انداز سے بات پڑھ رہا ہوں. مکتب ائمہ والے تو اپنے مقام پر کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے, نہ ضرورت کل تھی آل محمد کو, نہ ضرورت آج ہے آل محمد کو, بلکہ حکومت تو وہ کل بھی ضرورت تھی آل محمد کی اور آج بھی ضرورت ہے آل محمد کی. تو امام کا یہ جملہ اس تسلسل میں ہے جو معاویہ سے آپ کی صلح ہو رہی ہے. پھر فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِمُعَاوِيَةَ, نہیں معاویہ کے لیے کہ اَن يَعْهِدَ لَهُ مِن بَعْدِهِ أَحَد, کہ اپنے بعد کسی ایک کو بھی اپنا جانشین بنا سکے. امام نے شرط نمبر دو میں معاویہ کے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا کہ ابھی حکومت لے لے تاکہ سامنے کھل کے آ سکے, اس کے بعد حکومت پھر واپس لوٹ جائے گی, اور اگر حسن نہ رہے دنیا میں فلی الحسین, تو یہ حکومت سرکار سید الشہداء کی. اور آج کی حد تک بات میں روکتے ہوئے تین شرطیں باقی آنے والے ایام میں بڑی گہرائی سے بہت تفکر کے ساتھ سوچئے گا کہ حاکم شام کی مکاریاں اور امام کی تحمل مزاجیاں، حاکم شام کے بچھائے ہوئے جال، اس کی سیاست اور امام کی حکمت الہیہ کا انداز اختیار کرنے کی باتیں، ان تمام باتوں کے ساتھ کیا شخصیت ہے اللہ اکبر کہ مدینہ منورہ میں آیا ہے اور حاکم شام سب کو آ کر جو سلام کرنے آتا ہے سب کو انعام بانٹ رہا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ امام مصطفیٰ علیہ السلام بالکل آخر میں پہنچے، تو حاکم شام اس صلح نامے کے بعد، بیعت کے بعد کہتا ہے میرے پاس آخر میں اس لیے آپ آئے ہیں کہ آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ باقی نہ رہے. ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہتا ہے اب تک جتنا سامان تم نے، جتنا مال پورے مدینے والوں کو بانٹا ہے، اتنا لا کر حسن کے قدموں پہ ڈھیر کر دو. اور اس کے بعد بڑے نخوت کے ساتھ کہتا ہے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں. امام نے جب گفتگو تمام کر چکے، ملاقات ختم ہو چکی، اٹھنے لگے تو اس کے حاکم شام کے ایک ملازم نے امام کی نالین مبارک کو سیدھا کر کے رکھا. امام نے وہ سارا ڈھیر کا تو لے جا، اور پھر دیکھ کے فرمایا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. کیا فضائل ہیں اور کیا عطا امام ہے. بڑی محنت سے بچا کے شیعت کو میرا مولا کربلا تک پہنچاتے گئے. اور اگر صبح امام حسن نہ ہوتی، بلکہ میں جملہ آج کہہ دوں، تفصیلات کل آئیں گی، اور اپنے جوان دوستوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ کہ 10 سال تک اسی صلحوں پر امام حسین نے عمل کیا ہے. تاریخوں کا فرق واضح ہو جائے، 40 سنِ ہجرت مولا متقیان کی شہادت، 50 سنِ ہجرت مولا مصطفیٰ کی شہادت، اور 61 میں کربلا ہے. 50 سے لے کر 28 سفر یا 7 سفر 50 سنِ ہجرت سے لے کر اور 61 ہجری کے محرم تک، یا 10 سال، پورے 10 سال اسی صلح و نامہ کی شرائط پر سرکار سید الشہداء کاربلا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک نے صلح کی، ایک فوراً تلوار لے کے سامنے آ گیا، ایسا نہیں ہے. ایک اور دلیل دوں آپ کے سامنے، یہاں تک کہ جنازے پر تیروں کی بارش ہو گئی بھائی کے، کیا جنگ کا موقع نہیں بن گیا تھا؟ اگر مولا حسین جنگ کرنا چاہتے تو یہ بہانہ کافی تھا، وہاں سے حملہ ہو چکا تھا. سلام ہو امن کے پیغمبروں پر کہ جنہوں نے جنگ پسند نہیں کی، امن پسند کیا ہے. ان پر جنگ مسلط کی جاتی تھی، ورنہ وہ تو آئے تھے امن کے پیغام کے لیے. اور عزیزو، بس یہ جملہ زبان پر آ گیا، ایک بھائی ہو جس کے جنازے پر تیر برسائے گئے، گویا ایک بھائی کے جنازے کو امام نے 2 بار اٹھایا. اور ایک بھائی ایسا تھا جو کربلا کے میدان میں بازو کٹا کے گر پڑا تھا، اور جب امام سرحانے پہنچے تو رو کر کہتے تھے آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر مت جائیں گے. خدا معلوم وصیت کیوں ایسی فرمائی تھی. کبھی دل میں خیال آتا ہے مولا عباس اگر آپ خیمے میں لے جائے جاتے تو کم از کم ایک بات تو ہوتی، سکینہ جی بھر کے آپ کو دیکھ. بولا اگر آپ کی لاش خیمے میں لائی جاتی تو آپ کی شریک حیات کم از کم آپ کا ماتم وہاں کر لیتی. بولا اگر آپ کی لاش خیمے میں لائی جاتی تو ہائے بہنیں اپنے بھائی کی لاش پر کتنا گریا کرتی. مولا یہ تمام باتیں ہمارے سامنے, مگر مولا آپ نے کیوں نہیں وصیت اس طرح کی فرمائی کہ آپ کو لے کر جاتے؟ وہ تو لے کر جانا چاہ رہے تھے مگر آپ نے خود ہی منع کر دیا, آپ کا میری لاش کو لے کر مت جائیے گا. رونے والوں, اس سوال کے پیچھے پورے مسائل پوشیدہ ہیں. یہ سوال کربلائے مولانا میں کام کرنے والے ایک ایسے معمار نے کیا تھا کہ جو اندر مولا عباس کے روزے پر کام کرنے پہنچا اور جب اترا نیچے سرداب میں جہاں اصل قبر مبارک ہے تو روتا وہ باہر آ گیا اور آ کر سوال کرتا ہے اس عظیم عالم دین سے جن کا نام ہی کافی ہے بحر العلوم, محمد مہدی بحر العلوم. سوال کرتا ہے مولانا صاحب یہ عجیب بات ہے قبلہ, یہ کیا مسئلہ ہے کہ قبر عباس نہیں اندر؟ آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو؟ کہ وہاں تو چھوٹے سے بچے کی قبر ہے, عباس علمدار کی قبر نہیں ہے. کہا ہم نے تو سنا ہے آپ سے کہ اتنے طویل قامت تھے کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور اپنے پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو آپ کے گھٹنے گھوڑے کے کانوں سے اونچے محسوس ہوتے تھے, اور جب پاؤں رکاب سے نکال لیتے تھے تو پاؤں زمین پر خط کھینچتے ہوئے جاتے تھے. مولا عباس اتنے طویل قامت تھے, قبلہ یہ بتا دیجئے اتنے طویل قامت کی قبر اگر بنی ہوگی تو قبر طویل بننی چاہیے تھی نا, یہ چھوٹی سی قبر کیوں ہے؟ یہ جملہ سنا, آپ نے سنا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, بحر العلوم روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اتنا گریا کیا, اتنا گریا کیا, اتنا روئے مولا عباس کے مسائل کا سوال سن کر بے ہوش ہو گئے, ہوش میں لائے گئے. تو پوچھا پوچھنے والے نے کہ آپ پر اتنا گریہ تاری ہو گیا, کیا بات ایسی ہو گئی؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم, میرا چوتھا امام جب اعجاز امامت کربلا پہنچا تھا اور بنو اسد کے زمیندار لاشوں کو دفن کر رہے تھے تو روتے ہوئے امام سجاد کے پاس آئے تھے, مولا سب لاشیں تو ایک خیمے کے قریب مل گئی ہیں, ایک جگہ مل رہی ہیں, مگر مولا ایک لاش اکیلی پڑی ہے نہر کے کنارے. مولا ہم پہچان نہیں سکتے کہ سر کاٹا گیا ہے, البتہ ایک امتیازی شان یہ کہ بازو کٹے ہوئے ہیں. امام رونے لگے, فرمایا تم ہاتھ نہ لگانا, میرے چچا عباس کی لاش ہے, سجاد خود اٹھائے گا اپنے چچا کی لاش کو, خود دفنائے گا اپنے چچا کی لاش کو, تم ہاتھ نہ لگانا. رونے والوں جملہ سنیں گے, کتنے مصائب تھے مولا عباس پر, کس طرح کے واقعات گزرے تھے. ایک اور حوالہ سن لیجئے, ایک اور حوالہ سن لیجئے. محمد علی خراسانی خطیب مجلس پڑھا کرتے تھے مولا عباس کے حرم میں, مجلس پڑھتے پڑھتے کہنے لگے روایت بیان کرتے ہوئے کہ اتنے تیر برس رہے تھے کہ آنکھ میں تیر لگ گیا, آنکھ میں تیر لگا, اور لوگ اتنا سن کے روایت کو روئے کہ روتے روتے حرم میں بے حال ہو گئے. بعد میں ابراہیم قزوینی جو امام جماعت کے قریب آئے, اتنے سخت مسائل نہ پڑھا کرو, دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے, سند تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے, یہ کہہ کر چلے گئے. رات کو سوئے تو حالت خواب میں آقا عباس کی زیارت ہوئی, فرماتے ہیں ابراہیم تم میرے مصائب کا ایسے کیوں انکار کرتے ہو جیسے تم کربلا کے میدان میں موجود تھے؟ ابراہیم اچھا اگر مجھ سے میرے مصائب سننا چاہتے ہو تو مجھ سے سن لو, مجھ پر مصیبتیں کافی. ابراہیم میری آنکھ میں تیر جب لگا جب دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے, ابراہیم میں نے سر کو پہلے جھٹکا دے کر چاہا کہ تیر نکل کے گر جائے مگر ابراہیم میں کامیاب نہ ہوا. ابراہیم میں نے دوسرے کام یہ کیا, اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو جمع کر کے چاہا کہ آنکھ کے تیر کو کھینچ کے نکال دوں مگر کامیاب نہ ہوا. ابراہیم میں نے تیسرا ایک اور کام کرنا چاہا, اپنے گھٹنے اونچے کیے اور چاہتا تھا گھٹنوں کے بیچ میں تیر کو روک کے کھینچ لوں, جیسے ہی سر جھکایا تھا تیر کو روکنے کے لیے کسی ظالم نے پیچھے سے ایسا وار کیا ابراہیم میں گھوڑے پہ نہیں سنبھل سکا. رونے والوں جملہ سنو گے, میرا
والا زیر سے زمین پر پہنچا ہوگا, وہ چوتھے امام کا اپنے چچا کی لاش پر آنا, وہ قیامت کا وقت.
رونے والوں, میرا چوتھا امام اپنی چچا عباس کے قریب پہنچے ہیں, اور جیسے ہی قبر تو کہتے پوری برابر کھودی گئی تھی, جتنا آپ کا قد مبارک تھا اتنی قبر کھودی گئی تھی, مگر جیسے ہی اپنے چچا کی لاش کو اٹھانا چاہا, جس اعضاء بدن کو ہاتھ لگایا وہ دوسرے اعضاء سے جدا ہو گیا, گویا ایک مرتبہ ایک ساتھ لاش اٹھائی نہ جا سکی, ایک ٹکڑوں میں لاش اٹھانی پڑ گئی. شاید اسی لیے مولا عباس وصیت کر گئے تھے, آقا نے لاش کو خیمے میں لے کر مت جائیے گا, کہ جانتے تھے کہ اگر میرا آقا میری لاش کو لے کر چلے گا, ارے ٹکڑے زمین پر گرتے ہوئے کتنی بار جھکے گا حسین, کتنی بار میرا مولا میرے ٹکڑوں کو اٹھائے.
اللہ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما.